السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 سماعت فرمائیں. جادو کا علاج. اگر خدا نخواستہ کسی بندہ مومن پر جادو کا اثر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے, اس کی ذات پر توکل کرے, اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرے, صبر اور دعا کے ہتھیاروں سے اس آفت کا مقابلہ کرے اور جادو کے علاج کے لیے صرف جائز شرعی طریقے اختیار کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے چھٹکارے کی شکل پیدا کر دے گا اور اسے ایسے طریقے سے روزی دے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر متعین کر رکھی ہے. سورہ الطلاق آیت نمبر 2-3. علاج کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ علاج کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس ہی جائے جس کی دینداری اور تقویٰ پر اسے اعتماد ہو, تاکہ وہ اس کا علاج شرعی طریقے سے کر سکے. معالج کو درجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1, جس جگہ مریض کا علاج کیا جا رہا ہے وہاں ایسی مناسب فضا تیار کرے کہ وہاں سے اللہ کی نافرمانی کے ذرائع نکال باہر کرے. نمبر 2, مریض سے یہ استفسار کیا جائے کہ کیا اس کے پاس پہلے سے کوئی تعویذ وغیرہ ہیں اور کیا وہ علاج کے لیے پہلے جادوگروں کے پاس جا چکا ہے. چنانچہ اگر اس کے پاس تعویذ ہوں تو انہیں جلا دے, اور اگر وہ جادوگروں کے پاس جا چکا ہو تو اس پر اس کی خطا واضح کریں اور اس کے عقیدے اور بدن پر اس کام کے ممکنہ خطرات سے اسے آگاہ کر دیں. نمبر 3, مریض کے حال کی تشخیص کے لیے اس سے چند سوالات کریں. ان سوالات کی نوعیت متعین کرنے میں معالج کے تجربہ کا بہت دخل ہوتا ہے. مثلا شادی شدہ شخص سے جو سوالات کیے جائیں گے وہ غیر شادی شدہ سے کیے گئے سوالات سے مختلف ہوں گے. اسی طرح ہر شخص کے احوال کے مطابق ہی اس سے سوال کیے جائیں گے. سوالات کچھ اس طرح سے ہوں گے. نمبر 1, مریض کس قسم کی تکلیف سے دوچار ہے. نمبر 2, تکلیف کب شروع ہوئی. نمبر 3, کیا شوہر اپنی بیوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے. نمبر 4, کیا مریض کو کچھ خواب وغیرہ بھی آتے ہیں, اگر آتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. نمبر 5, کیا مریض معدہ میں درد کی شکایت محسوس کرتا ہے, اگر ایسا ہے تو یہ کتنے عرصہ سے ہے. نمبر 6, کیا مریض سر درد کی یا سر کے بھاری پن کی شکایت محسوس کرتا ہے, کیا بدن میں بھی درد ہوتا ہے. نمبر 7, کیا سینہ میں تنگی یا سانس کی آمد و رفت میں دشواری کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح ہر مریض کے حالات کے اعتبار سے مختلف سوالات کے ذریعے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے. مریض کے جوابات کی روشنی میں معالج کچھ نئے سوالات بھی کر سکتا ہے. سوالات کے بعد درجہ ذیل آیات مریض پر پڑھی جائیں. مریض پر پڑھی جانے والی آیات, نمبر 1, الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے, بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا, نہ گمراہوں کا. سورہ الفاتحہ آیت نمبر 1-7. نمبر 2, آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے. اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ وہ خود ہی کسی چیز کا علم دینا چاہے. اسی کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ ان کی نگہبانی سے تھکتا نہیں ہے، وہ بہت بلند اور عظیم ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 255. نمبر 3، سورہ الاعراف.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینک دو. اس کا پھینکنا تھا کہ اس نے ان کے بنائے ہوئے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا، چنانچہ حق ثابت ہوا اور ان کا بنایا ہوا سب باطل ہو گیا. وہ لوگ میدان میں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر لوٹے. جادوگر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 117 تا 122. نمبر 4، سورہ یونس.
فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
جب انہوں نے اپنا طلسم پھینک دیا تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ تو جادو ہے، اللہ ابھی اسے دھرم بھرم کر دے گا. اللہ فسادیوں کا کام سدھرنے نہیں دیتا، اللہ حق کو اپنے فرامین سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم اسے کیسا ہی ناگوار سمجھے. سورہ یونس آیت نمبر 81-82. نمبر 5، سورہ طٰہٰ.
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى.
تو اپنے دائیں ہاتھ والی چیز پھینک دے کہ ان کی تمام کاریگری کو نکل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69. نمبر 6، الموزات. سورہ الاخلاص. سورہ فلق والناس.
قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد.
کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے.
قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں، اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں سے. اس پورے دم کی قرات کے بعد اگر مریض بے ہوش ہو جائے اور جادو کا خادم جن بات کرنا شروع کر دے تو آپ اس سے درجہ ذیل سوالات پوچھیں، اس کا نام کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، جادو کس جگہ رکھا گیا ہے، اس کے بعد اسے بتلائیں کہ تمہارا یہ فعل ظلم عظیم ہے اور یہ کہ جادوگر کافر ہے اور اس کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن آپ سے کہے گا میں تو اس مریض کے بدن سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن جادوگر نے مجھ پر ایسے جنات مسلط کر رکھے ہیں کہ اگر میں نکلوں گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، ایسی صورت میں آپ اس کو اطمینان دلائیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھلا دوں گا جن کے باعث آپ ان جنات کی زیادتی سے محفوظ رہیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کہتا ہے فلاں شخص ہے جس نے آپ کے آدمی کو جادو کیا ہے، مگر آپ اس کی بات کی تصدیق نہ کریں اور مریض کے گھر والوں کو بتلا دیں کہ جنات جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر جن جادو کی جگہ کی نشاندہی کر دے تو اگر یہ مریض کے جسم کے باہر ہو تو آپ کسی شخص کو بھیجیں جو اس جادو کو وہاں سے نکالے اور جلا ڈالے، لیکن اگر یہ جادو کھانے پینے کی کسی چیز میں ملا کر مریض کے بدن میں پہنچا دیا گیا ہو تو آپ مریض سے سوال کریں کہ کیا وہ معدہ میں درد محسوس کرتا ہے اور یہ کہ درد کب شروع ہوا تھا۔ اگر مریض کا جواب اسبات میں ہو تو آپ اس کو سنا کا جوشاندہ پلائیں کہ یہ نفع بخش اور مجرب دوا ہے۔ جادو کے علاج کے لیے جوشاندہ سنا پلانے کی افادیت سنا طب نبوی میں مسحل کے طور پر دینے کے لیے مفید ترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ اگر جادو والا مادہ پیٹ میں ٹھہرا ہوا ہو تو اس مادہ کے اخراج کی کوشش کی جاتی ہے، اگر ممکن ہو تو مریض کو کیا کروا کر یا پھر جوشاندہ سنا پلا کر اس دوا کی افادیت کا تجربہ معدہ کے ذریعے جادو کا شکار ہونے والے بہت سے مریضوں نے کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے بہت مفید پایا۔ سنت نبوی میں سنا کی فضیلت مدرجہ ذیل ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم مسحل کے طور پر کون سی دوا استعمال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا شبرم، ایک نباتی دوا جس کے دانے چنے کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو گرم اور سخت مسحل ہے۔ اسماء کہتی ہیں پھر میں نے سنا کا مسحل لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ باحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2081۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اشیاء جن سے تم علاج کرتے ہو لدود، سعود، حجامت اور مشی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2047۔ لدود ایسی دوا کو کہتے ہیں جو مریض کو منہ کی ایک جانب پلائی جائے اور انگلی سے داخل کی جائے۔ یہ لفظ لدید الوادی یعنی وادی کا کنارہ سے ماخوذ ہے۔ سعود وہ دوا ہے جو مریض کی ناک میں چڑھائی جائے یا منہ میں دوا رکھ کر ناک کے ذریعے سانس کھینچ کر بدن میں پہنچائی جائے۔ حجامت یہ معروف شے یعنی سینگی لگوانا ہے۔ مشی ایسی دوا جو مسحل کے طور پر استعمال کی جائے، اس کو مشی اس لیے کہا گیا کہ یہ استعمال کرنے والے کو قضاء حاجت کی طرف چلا دیتی ہے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ان کے ہاں تشریف لائے جبکہ وہ شبرم کے دانے کوٹ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا کرو گی؟ اسماء نے کہا ہم اس کو کوٹ کر ابال کر اس کا پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچاتی یا یوں کہا موت سے نفع دیتی تو سنا دیتی۔ امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام ذہبی نے اس توسیع میں حاکم کی موافقت کی ہے۔ مستدرک للحاکم ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر کی ہے۔ ابراہیم بن ابی ابلا کہتے ہیں میں نے ابو ابی بن ام حرام سے سنا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں والی نماز پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنا اور سنود کو لازم پکڑو، ان میں سوائے سام کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ باحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3457۔ سنود شبت یا سوئے کے بیجوں کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا سنود سے مراد شہد یا پنیر ہے۔ جو شاندہ کی تیاری کا طریقہ سنا کے پتے تقریباً 100 گرام لے کر ان کو ایک برتن میں ڈال کر اس میں 1 لیٹر پانی ڈالیں اور ابلنے کے لیے آگ پر رکھیں، پانی اور سنا کو 10 منٹ تک ابلنے دیں، بعد ازاں اس کو چھان لیں اور ٹھنڈا ہونے تک چھوڑ دیں، پھر اس میں سے 3 کپ صبح نہار منہ پی لیں، اگر اس کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے اس میں چھوٹی مکھی کا شہد بھی ملا لیں تو اچھا ہے۔ دوا پینے کے بعد 7 گھنٹے کے اندر مریض اسہال کی شدید حاجت محسوس کرے گا، بالعموم اس کا اثر 24 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو پخانہ کرتے وقت پیٹ میں مروڑ کی کیفیت محسوس ہوگی، مگر یہ مروڑ انتڑیوں کی سوزش کی علامت نہیں ہے۔ سنا کا مسحل جب کام شروع کرتا ہے تو پھر پیٹ کے تمام فضلات کو خارج کر دیتا ہے، اور اس طرح جادو والا مادہ اللہ کے حکم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس دوا کا بہت مرتبہ تجربہ کیا گیا اور اللہ کے فضل سے اسے مفید پایا گیا۔ ڈاکٹر حمد علی البار نے سنا کے خواص اور سنت نبوی میں اس کی فضیلت کے بارے میں خاص مضمون تحریر کیا ہے اور اس میں سنا کے بہت سے طبی فوائد بیان کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، سنا کا شمار نرم اور بے ضرر قبض کشا دعاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ دوا بڑی آنت پر مقامی طور پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ اپنی تاثیر میں بہت قوی ہے اور مسحل دوا کا اثر رکھتی ہے۔ یہ دوا بے حد مفید اور مضر اثرات سے محفوظ ہے، اس کی تاثیر اعتدال کے قریب تر ہے۔ یہ درجہ اول میں خشک ہے اور اس کے خاص فوائد درجہ ذیل ہیں۔ یہ دوا سوداوی، وسواس، درد شقیقہ، عضلاتی تشنج، بالوں کے انتشار، پھیلنے، جموں، خارش اور پھوڑے پھنسیوں کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو گھی میں پکا کر پیا جائے تو بدن کے فضلات کو قوت سے خارج کرتی ہے، یہ پشت اور کولہوں کے درد میں آرام دیتی ہے۔ سنا کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سودا اور بلغم کو خارج کرتی ہے اور دل کو تقویت بخشتی ہے۔ اسی طرح یہ پرانے سر درد اور مرگی میں بھی مفید ہے اور بواسیر کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ قبض کے علاج میں ملین اور مسحل کے طور پر ایک نفع بخش دوا ہے۔ میڈیکل سٹوروں پر فروخت ہونے والی تقریباً تمام قبض کشا دواؤں میں سنا استعمال کی جاتی ہے۔ اس امر میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ سنا تمام قبض کشا دواؤں میں سب سے بہتر ہے۔ باحوالہ السنا و السنود ڈاکٹر محمد علی البار معمولی تصرف کے ساتھ، لیکن اگر جادو کا اثر مریض کے سر پر ہو، اس طرح کے جادو عطر کے ذریعے سونگا دیا گیا ہو یا بیرون جسم سے اس کو کسی طرح سر تک پہنچا دیا گیا ہو، اور مریض پر کثرت خیالات، وہم و جنون یا دیگر ایسے امراض جن کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے کا غلبہ ہو، تو ایسی صورت میں سینگی لگوانے سے کافی اور شافی علاج میسر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سینگی کے ذریعے جادو کا علاج، مختلف امراض کے ازالہ کے لیے سینگی لگوانا مفید ترین اور مسنون علاجات میں سے ہے۔ اگر سینگی جادو والی جگہ پر لگ جائے تو یہ اس جگہ سے ردی مادہ کو نکال دیتی ہے، چنانچہ اللہ کے حکم سے جادو باطل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ سینگی لگوانا ایسے مسنون علاجات میں سے ہے جن کو لوگ آج کل تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پلانے، سینگی لگوانے اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5680۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تمہارے علاجوں میں سے کوئی بھلائی ہے تو وہ سینگی لگوانے میں، شہد پلانے میں اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن میں داغ لگوانے کو ناپسند کرتا ہوں۔ باحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5683۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ایک بار مقنہ بن سنان تابی کی عیادت کو گئے اور فرمایا، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک تم سینگی نہ لگواؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سینگی میں شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5697، صحیح مسلم حدیث نمبر 2205۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینگی لگانے والے کی اجرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ابو طیبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینگی لگائی تو آپ نے اسے 2 سا کھجوریں عطا فرمائی اور اس کے گھر والوں سے بات کر کے اس کے کام میں بھی تخفیف کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علاج سینگی لگوانا اور کشت بحری سے علاج کرنا ہے، اور یہ بھی فرمایا، اپنے بچوں کو حلق کی تکلیف میں تالو کو ہاتھ سے دبا کر تکلیف مت دو، کشت لگاؤ، اس سے ورم جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5696، صحیح مسلم حدیث نمبر 1577۔ ابو عبیدہ نے غریب الحدیث میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے اپنے سر مبارک میں سینگی لگوائی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کا مادہ آپ کے سر کی طرف منتقل ہو گیا تھا، جس کے باعث آپ کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ آپ کو خیال ہوتا کہ ایک کام کر چکے ہیں، مگر فی الحقیقت آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایسا جادو خبیث روحوں کے اثرات اور مریض کی طبیعت کی تاثر پذیری کی صلاحیت سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ جادو نمریجات کا جادو یعنی امور کو خلط ملط کر دینے والا جادو کہلاتا ہے، اور یہ جادو کی سخت ترین قسم شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ جس جگہ جادو کا اثر ہوا ہو، اگر اس جگہ مناسب طریقے سے سینگی لگائی جائے تو یہ مفید ترین علاج سمجھا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس جگہ جادو کا اثر پہنچ چکا ہو اس کو فاسد اور رتی مواد سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جادو کی انسانی طبیعت پر ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ طبیعت کی خلطوں میں ہیجان اور مزاج میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، چنانچہ جادو کا اثر جب کسی خاص عضو میں ظاہر ہو رہا ہو اور اس جگہ سے رتی مادہ نکالنا ممکن ہو تو مادے کا یہ اخراج بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ باحوالہ زاد المواد، علماء طب کا کہنا ہے، پیٹ کے بلائی حصے پر گردن کے قریب سینگی لگانے سے کندھے اور حلق کے درد میں فائدہ ہوتا ہے، اور گردن کے اطراف میں سینگی لگانے سے سر اور چہرہ کے امراض یعنی کانوں، آنکھوں، دانتوں اور حلق کے امراض سے افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قدموں کی پشت پر سینگی لگانا رانوں اور پنڈلیوں کے زخموں میں اور خصیتین کی خارش میں نیز خواتین کے لیے حیض کی بندش میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ سینے کے نچلے حصہ میں سینگی لگانا ران کے پھوڑوں، خارش اور پھنسیوں کے لیے، چھوٹے جوڑوں کے درد میں بواسیر، نیل پاکی بیماری اور پشت کی خارش میں فائدہ مند رہتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردن کے اطراف میں اور پشت کے بلائی حصہ میں سینگی لگوائی تھی۔ اسے ترمذی حدیث نمبر 2051 نے روایت کیا اور حسن کہا ہے۔ نیز ابو داؤد حدیث نمبر 3860 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3482 نے بھی روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا۔ درد شقیقہ آدھے سر کا درد میں سینگی لگوانا بہت نفع بخش علاج ہے، چنانچہ امام بخاری رحم اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الطب میں اسی عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، یعنی درد شقیقہ اور درد سر کے لیے سینگی لگوانے کا بیان۔ اور حافظ ابن حجر نے ایک طویل بحث میں درد سر کے اسباب اور سینگی کے ذریعے اس کے علاج پر روشنی ڈالی ہے۔ باحوالہ فتح الباری، سر میں سینگی لگوانے کی فضیلت کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے جسے ابن عدی نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً روایت کرتے ہیں، سر میں سینگی لگوانا 7 بیماریوں میں نفع بخش ہے، دیوانگی، کوڑ، برس، اونگ، سر درد، داڑھ درد اور آنکھ۔ اس حدیث میں گو کے ضعف ہے، مگر تجربہ مذکورہ بالا فوائد کا شاہد ہے۔ سینگی لگوانے کے لیے مناسب وقت، سینگی لگوانے کے وقت کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مرفوع حدیث سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی ہے، اللہ کی برکت سے جمعرات کے دن اور سوموار و منگل کے دن سینگی لگوایا کرو، البتہ بدھ، ہفتہ اور اتوار کو سینگی لگوانے سے پرہیز کرو۔ اسے ابن ماجہ نے 2 ضعیف سندوں سے حدیث نمبر 3487 اور 3488 پر روایت کیا ہے، مگر سنن دار کتنی میں ایک تیسری سند بھی مذکور ہے۔ خلال نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ امام صاحب مذکورہ ایام میں سینگی لگوانے کو ناپسند کرتے تھے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ مہینہ کی کن تاریخوں میں سینگی لگوانا چاہیے، تو اس سلسلہ میں سنن ابی داؤد میں درجہ ذیل حدیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون روایت ہے، جو شخص مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوائے، اسے ہر بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔ باحوالہ ابو داؤد، حدیث نمبر 3861۔ اتباع کا اس پر اتفاق ہے کہ مہینہ کے آخری نصف میں سینگی لگوانا اور پھر آخری نصف میں سے بھی پہلے ہفتہ میں سینگی لگوانا مہینے کی ابتدا یا بالکل آخری ایام کی بنسبت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ بدن انسانی کی خلطے مہینہ کی ابتدا میں جوش میں ہوتی ہیں اور مہینہ کے آخری ایام میں بالکل پرسکون ہوتی ہیں۔ لہذا مہینہ کے تیسرے ہفتے میں سینگی لگوانا ردی مواد کو خارج کرنے میں زیادہ نفع بخش ہے، واللہ عالم۔ ان تمام کاموں کے ساتھ جو دم پہلے گزرا ہے، اس کی آیات کو اگر ممکن ہو تو آب زمزم پر پڑھا جائے، لیکن اگر زمزم میسر نہ ہو تو عام پانی پر دم کریں۔ مریض اس پانی میں سے کچھ پی لے اور باقی بچنے والے پانی سے غسل کر لے۔ یہ عمل مریض کے تندرست ہونے تک بار بار دہرایا جائے۔ مذکورہ دم کی آیات روغن زیتون پر پڑھیں اور مریض کو ہدایت کریں کہ وہ اس تیل کو جادو سے متاثر عضو پر لگائے، اسی طرح سر اور سینے پر بھی اس تیل کا استعمال کرے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ جس قدر زیادہ ہو سکے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور سنے۔ مریض اس پروگرام پر عمل کرے جو سابقہ فصل میں مریض کو کیا کرنا چاہیے کہ عنوان سے گزر چکا ہے۔ جادو کے باعث جمع سے عاجز مریض کا علاج۔ لانتی جادوگر، اللہ تعالیٰ کی ان پر پھٹکار ہو۔ بعض اوقات کسی نئے شادی شدہ شخص پر تسلط حاصل کر کے اسے بیوی سے جمع کرنے سے روک دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ رکاوٹ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو رکاوٹ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے یا پھر بیوی کی طرف سے ہوتی ہے۔ مریض کے حال کی اچھی طرح تشخیص کریں، شوہر سے مختلف سوالات کر کے یہ معلوم کریں کہ رکاوٹ زوجین میں سے کس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس مرض کی اہم علامات درجہ ذیل ہیں: رانوں میں درد، طبیعت کا بوجھل ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد رہنا، مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جانا۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ رکاوٹ کس طرف سے ہے، علاج بفضل اللہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ علاج اس طریقے سے کریں: بیری کے ساتھ سبز پتوں کو لے کر ان کو دو سیلوں کے درمیان پیس لیں، پھر ان کو ایک بڑے برتن میں ڈال کر اس میں پانی ڈالیں، پھر اس پر درجہ ذیل آیات پڑھیں۔ دم کی آیات: نمبر 1 سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، نہ گمراہوں کا۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 107۔ نمبر 2 آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے،
کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ وہ خود ہی کسی چیز کا علم دینا چاہے۔ اسی کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ ان کی نگہبانی سے تھکتا نہیں ہے، وہ بہت بلند اور عظیم ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ نمبر 3، سورۃ الاعراف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسا و ہارون۔
ہم نے موسا کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینک دو۔ اس کا پھینکنا تھا کہ اس نے ان کے بنائے ہوئے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا، چنانچہ حق ثابت ہوا اور ان کا بنایا ہوا سب باطل ہو گیا۔ وہ لوگ میدان میں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر لوٹے۔ جادوگر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا رب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 117 تا 122۔